میرے جذبات و احساسات سے नावाकिफ होंगे और मैं काफी हद तक आप हजरात के जज्बात एहसासात से नावाकिफ हूं। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आसान लफ्जों में और बहुत जल्द आप हजरात को अपने जज्बात से आगाह करूं और आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि आप मेरी इन गुजारिशात को, मेरे इन ख्यालात को जो मैं अर्ज करूंगा, पूरी तवज्जो के साथ सुने और सुनने के बाद उन पे गौर फरमाएं। मैं आप हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे क्वेटा आने की दावत दी और मुझे अपने ख्यालात को जाहिर करने का मौका फराहम किया। चूंकि मेरी आपसे ये पहली मुलाकात है, आप मेरे अंदाज गुफ्तगू से सिवाय चंद हजरात के बाकी नावाकिफ होंगे। मैं आपसे ये अपील करना चाहूंगा कि जब तक मैं अपनी मारूजात को खत्म न कर लूं, उस वक्त तक आप जलसागाह से जाने की कोशिश न फरमाएं। वजह उसकी ये कि जब तक गुफ्तगू को अव्वल से आखिर तक न सुना जाए, उस गुफ्तगू का कोई फायदा, कोई माना और मकसद समझ में नहीं आ सकता है और गुफ्तगू करने वाले की तमाम तर मेहनत जाया जाती है और जो उन गुजारिशात को सुनने के लिए आए हों उनका वो आना और जितना वक्त वो बैठे हों वो वक्त जाया जाता है। मैं पर उम्मीद हूं कि आप मेरे सफर का ख्याल फरमाएंगे और मुझे पूरे इत्मीनान के साथ गुफ्तगू करने का मौका फराहम करेंगे। Thank you. پاکستان میں ایک عرصہ سے اصحاب رسول کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلسل پہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و محفوظ جماعت کو گالی دینا ایک اقلیتی گروہ کا شیوا بن چکا ہے، آل و سنت باوجود اکثریت کے چند مصلحتوں کا شکار ہو کر اس خطرناک فتنہ کو پروان چڑھتا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اگر اکثریت کی غفلت کا یہی عالم رہا تو شاید چند سالوں بعد آل و سنت کی اکثریت اقلیت میں بدل جائے اور فتنہ رفس اتنا عروج پہ آئے کہ پھر اس کے راستے میں آپ اور میں سب مل کر بھی کوئی رکاوٹ نہ بن سکیں، بلکہ اگر آپ انصاف پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے آج ہی گہرائی میں اتر جائیں تو آپ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکیں گے کہ حکومت آج بھی آپ کی نہیں ہے بلکہ اسی اقلیتی گروہ کی حکومت ہے جو اصحاب رسول پر تبرے کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ ایک عرصہ تک قادیانیت ہمارے سروں پر مسلط رہی، اس نے حکومت کی اور پاکستانی سیکولر ذہن رکھنے والے سیاستدان اور بظاہر خود کچھ نام نہاد لیڈران اور مختلف اضلاع کے افسران نے قادیانیت کے خلاف آواز حق کو فرقہ واریت کہہ کر صرف دبایا ہی نہیں بلکہ مکمل طور پر کچلا مسلمانان پاکستان نے۔ اس مسئلہ پر بے پناہ قربانی دی، مسلم قوم کا خون عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پانی سے سستا سمجھ کر بہا دیا گیا تاکہ طویل جدوجہد کے بعد آپ نے ایک حد تک قادیانیت کو زخ پہنچائی اور اس کی اس قوت کو توڑا. بے عینی اسی طرح آج دشمنان اصحاب رسول قوت پکڑ چکے ہیں, اقتدار اقلیت کے پاس ہے اور اکثریت در بدر دھکے لیتی ہے. آج بھی ہے نہیں قادیانیت کی طرح رس مسلط ہے اور اس کی رات دن کی کوشش یہ کہ وہ کسی نہ کسی طرح اصحاب پیغمبر کی دشمنی کو فرقہ واریت کا نام دے یا اصحاب رسول کی دشمنی کو حلقہ مسئلہ بنا کر پیش کرے یا صحابہ دشمنی کو فروعی مسائل میں لائے اور اس بات کا پروپگنڈا کرے کہ اگر ایک شخص ابو بکر و عمر کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے تو وہ بھی مسلمان ہے, اور اگر ایک شخص علیہ باللہ ابو بکر و عمر کو زندیق اور کافر سمجھتا ہے تو وہ بھی مسلمان ہے, اور یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ مسلسل رات دن کی رزق کی کوشش ہے کہ وہ اصحاب رسول کی حیثیت و شخصیت کو اتنا گرا کر پیش کرے کہ ان کو ماننا نہ ماننا برابر ہو, کوئی مان لے تب خیر ہے نہ مانے تب خیر ہے. سامعین محترم, میں پوری وضاحت کے ساتھ تمام تر مصلحتوں کو بالا طاق رکھ کر یہ حقیقت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی نظام اس وقت تک نہیں لایا جا سکتا ہے جب تک کہ اصحاب رسول کے تقدس کو تسلیم نہ کروا لیا جائے. آپ جس کو اسلام کہتے ہیں, میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ اسلام آپ کو دیا کس نے ہے, اس اسلام کے راوی کون ہیں, اس اسلام کے ناقل کون ہیں, آپ پاکستان میں کس نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں, آپ جس اسلام کو پیش کر رہے ہیں اس اسلام کے راوی ابو بکر عمر ہیں, اس اسلام کے راوی عثمان و علی ہیں, اس اسلام کے راوی خالد بن ولید, ابو ہریرہ, سفیان, ابو سفیان اور معاویہ بن ابی سفیان ہیں, اس اسلام کے راوی ابو ہریرہ, طلحہ و زبیر ہیں, اس اسلام کے راوی اصحاب رسول ہیں. آپ جس دین کو پیش کرنا چاہتے ہیں, جس اسلام کا آپ نفاذ چاہتے ہیں, اس اسلام کو آپ اصحاب رسول سے نقل کر رہے ہیں, انہی کا حوالہ دے کر آپ نقل کرتے ہیں, لیکن اس کے مقابل دشمنان اصحاب رسول بھی اسلام کا نام لیتے ہیں، لیکن جس اسلام کا وہ نام لے رہے ہیں اس اسلام کو وہ ابو بکر سے نقل نہیں کرتے، عمر سے نقل نہیں کرتے، عثمان سے نہیں لیتے، عائشہ و حفصہ کو اس اسلام کا وہ راوی نہیں تسلیم کرتے ہیں، آپ بخاری شریف کو حدیث کی کتاب کہتے ہیں، جبکہ دشمنان اصحاب پیغمبر بخاری شریف کو کذب و جھوٹ کا پلندہ تصور کرتے ہیں اعوذ باللہ، آپ مسلم شریف کو حدیث کی کتاب کہتے ہیں، جبکہ دشمنان اصحاب رسول اس کو کذب پر مشتمل سمجھتے ہیں، آپ بخاری و مسلم کو پیغمبر کی احادیث پر مشتمل مانتے ہیں، جبکہ دشمنان اصحاب رسول کے ہاں اصول کافی و فروع کافی نام سے بنیادی کتب معرض وجود میں آئی ہوئی ہیں، آپ بخاری کو حدیث کی کتاب کہہ رہے ہیں، وہ اصول کافی کو حدیث کی کتاب کہہ رہا ہے، آپ مسلم کو حدیث کی کتاب کہتے ہیں اور وہ فروع کافی کو حدیث کی کتاب کہہ رہا ہے، آپ سے اس نے تمام تر دین کو الگ کر لیے ہے، آپ جس چیز کو دین کہتے ہیں اصحاب رسول کا دشمن اس چیز کو دین نہیں کہتا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہر مسئلے میں اختلاف ہو، ہر مسئلہ میں نزاع ہو اور اس کے بعد پھر یہ دونوں طبقے ایک ہو سکتے ہیں یا بھائی بن سکتے ہیں یا مل کر کوئی ملک میں انقلاب لا سکتے ہیں یا انقلاب وفا کر سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک دستور ایک نہ ہو، منشور ایک نہ ہو، ایک اصول پر دونوں پارٹیاں یا دونوں جماعتیں متفق نہ ہوں، تو اس وقت تک آپ کیسے ملک میں انقلاب لائیں گے؟ بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ نے اپنے ہم مسلک ہم عقیدہ لوگوں کو ایک اصول پر چھوڑا ہے، ایک اصول پر نظر انداز کیا ہے، آپ ہی کے اکابرین میں ہیں وہ لوگ، آپ ہی کے ہم مسلک ہیں وہ لوگ، آپ جن کو اکابر مانتے ہیں انہی کو اکابر وہ مانتے ہیں، لیکن آپ نے چار مسلوں پر اپنی جماعت کے دو ٹکڑے کر لیے، آپ نے ایم آر ڈی کے نام پر اپنی جماعت کے دو حصے گوارا کر لیے، لیکن آپ نے تاثر یہ دیا کہ ہم ایک اصول پر چل رہے ہیں، جو اس اصول پہ نہیں آئے گا چاہے وہ ہمارا کتنا ہی قابل احترام ہو ہم اس سے جدا ہو جائیں گے۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ ایک اصول پر حضرت درخواستی کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ ایک اصول پر عبید اللہ انور کو ترک کر سکتے ہیں، آپ ایک اصول پر اپنے ہم عقیدہ ہم مسلک علماء اکابرین دوستوں سے جدا ہو سکتے ہیں، وہاں آپ کی کوئی مصلحت کارگر نہیں ہوتی ہے، لیکن جب اصحاب رسول کی بات آتی ہے تو پھر آپ اس حد تک مرعوب ہو جاتے ہیں کہ دشمنان اصحاب رسول کے لیے آپ بھائی چارے کی فضا قائم کرتے ہیں، اگر یہ اصول کی بنیاد پر دوسرے گروپ سے بھی بھائی چارے کی فضا پیدا نہیں کر رہا ہوں تو میں دشمن صدیق کے لیے بھی بھائی چارے کی فضا کبھی پیدا نہیں کروں گا۔ بات اصول کی ہے، جہاں اصول آئے گا وہاں مصلحتیں ترک کر دی جائیں گی، جہاں اصول آئے گا جہاں اصول آئے گا وہاں قریبی سے قریبی بزرگ اور دوست بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ جنگ ضابطے کی ہے، جنگ اصول کی ہے، جنگ دلیل کی ہے، جنگ ایک وصلی چیز کی ہے، ہم قتل کسی سے مرعوب ہو کر حقائق کو بارا تاک رکھ کے کسی مصلحت کا شکار ہو کے اپنی جماعت کو برباد نہیں ہونے دیں گے، نہیں کریں گے۔ یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے نعروں میں کمی لائیں. رات کے ٹھیک 12 بجے آپ نے مجھے مائک پہ کھڑا کیا ہے جو جلسے کے اختتام کا وقت ہے. اب اگر آپ مزید تسلسل کے ساتھ نعرے بلند کریں گے تو میں مزید کچھ نہیں کہہ سکوں گا، جبکہ میں چاہتا یہ ہوں کہ میں کم وقت میں بہت کچھ آپ حضرات کے سامنے رکھوں اور پھر آپ کو غور و فکر کی دعوت دوں. اور میں پر امید ہوں کہ آپ میری اس درخواست کو قبول فرما کر مجھے زیادہ بولنے کا موقع فراہم فرمائیں گے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جس اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں، جس اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں، اس اسلام کے راوی ابو بکر و عمر ہیں، اس اسلام کے راوی اصحاب رسول ہیں، جس دین کے راوی اصحاب پیغمبر نہ ہوں اس دین کا نام اسلام نہیں رکھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ہم کسی ایسے دین کے داعی ہیں کہ جو دین اصحاب رسول کی وساطت سے ہم تک نہ آیا ہو. ہم کسی ایسے دین کے داعی نہیں ہیں، ہم اس اسلام کے داعی ہیں، ہم اس دین کے داعی ہیں جو دین اصحاب رسول کی وساطت سے ہم تک پہنچا ہے، اور ہم اسی کا پاکستان میں غلبہ اور نفاذ چاہتے ہیں. آپ مجھے موقع دیجئے کہ میں اس حقیقت سے پردہ اٹھاؤں کہ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، پاکستان میں اسلامی نظام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ شیعیت ہے. اس سے بڑی رکاوٹ میں کسی اور چیز کو تصور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. رکاوٹیں اور بھی مانتا ہوں، لیکن جہاں تک کسی رکاوٹ میں وزن ہے وہ شیعیت ہے. اس لیے کہ آپ جب زکات کی بات لاتے ہیں، شیعیت راستہ میں آپ کے اس اصول کا انکار کر کے زکات کا علیحدہ مسئلہ پیش کرتی ہے. آپ جب چور کی سزا کا مسئلہ لاتے ہیں، شیعیت علیحدہ مسئلہ لاتی ہے. آپ جب وراثت کا مسئلہ لاتے ہیں، شیعیت اس کے برعکس اپنا مسئلہ پیش کرتی ہے. آپ جب نصاب تعلیم کی بات لاتے ہیں، شیعیت اپنا نصاب تعلیم الگ پیش کرتی ہے. آپ جب عشر کی بات لاتے ہیں، شیعیت علیحدہ عشر کا نظام پیش کرتی ہے. آپ جب طلاق کی بات لاتے ہیں، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ملک کی قانون بنیں گے. وراثت ملک کی قانون ہے، طلاق و نکاح کا مسئلہ ملک کی قانون ہے، چور کی سزا ملک کی قانون ہے، زکات و عشر ملک کی قانون ہے. یہ کوئی نجی پروگرام نہیں ہے، یہ پبلک لا کے طور پر آپ کو نافذ کرنا پڑیں گے. لیکن ان تمام مسائل میں آپ سے شیعت متصادم ہے. شیعت کے ہاں زکات کا اصول اور ہے، آپ کے ہاں اور ہے. شیعت کے ہاں چور کی سزا اور ہے، آپ کے ہاں اور ہے. شیعت کے ہاں طلاق اور ہے، آپ کے ہاں اور ہے. شیعت کے ہاں وراثت اور ہے، آپ کے ہاں وراثت اور ہے. شیعت کے ہاں عشر اور ہے، آپ کے ہاں اور ہے. شیعت کے ہاں سودی نظام اور ہے، آپ کے ہاں اور ہے. میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ بغیر پڑھے شیعت کے مسئلے میں مت کوئی رائے دیں. آپ پہلے شیعت کو پڑھیں، اس کی فقہ پڑھیں، اس کے لٹریچر کا مطالعہ کریں. اگر آپ کو خدا رسول سے
لے کر وضو اور نماز کے مسئلے تک کوئی ایک مسئلہ بھی آپ کو شیعہ سے مشترک نظر آئے تو اس رب کی قسم جس نے محمد کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج رکھا ہے میں آپ کو ضمانت دوں گا کہ آپ میری زبان ناک اور کان تینوں کاٹ لیجیے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ کوئی فرد چاہے میں کیوں نہ ہوں وہ اپنی ذاتی رائے کو جمعیت کی رائے مت بتلائے. جمعیت جیسے آپ کی اس نے مولانا ہزاروی کا رد نہیں کیا کہ آپ سیت کا نام لے کر جمعیت کو فرقہ وارانہ ڈگر پہ کیوں لے جا رہے. نہیں, اس لیے کہ محمود سمجھتا تھا شیعہ فرقہ نہیں ہے, اینٹی اسلام ہے. فرقہ اور ہوتا ہے, اسلام دشمن طاقتیں اور ہوتی ہیں. فرقے اور اسلام دشمن طاقت میں تمیز کرنا آپ کا اخلاقی اور مذہبی فریضہ ہے. معاف آپ کسی ایک خوشکن بات سے متاثر ہو کر اکابرین کے موقع سے مت ہٹیے اور نہ ہی آپ کو ہٹنے دیا جائے گا. جمعیت وہی ہے جس کی بنیادیں غلام غوث ہزاروی نے سرما بیچ کر مضبوط کی ہے. بستی بستی کریا کریا گشت کر کے مضبوط کی ہے. اختلاف اپنی جگہ, لیکن آج بھی دوست و دشمن مانتا ہے کہ غلام غوث ہزاروی کو بھٹو جیسی طاقت بھی خرید نہیں سکی ہے. نزاع ہو جانا الگ بات ہے, اختلاف ہو جانا الگ بات ہے, جماعت سے جدا ہو جانا الگ بات ہے, لیکن آج بھی جمعیت مولانا ہزاروی کی دیانت پہ یقین رکھتی ہے, آج بھی ان کے کارناموں پہ یقین رکھتی ہے. تمہیں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب جمعیت ایک تھی تو آئین شریعت لاہور کانفرنس میں آج سے 20 سال پہلے کی یہ تقریر ہے کہ ہم ملک کو شیعیت اور قادیانیت کے حوالے نہیں کریں گے. میرے محترم سامعین, میں نے آپ سے عرض یہ کیا ہے کہ آپ جس اسلام کے داعی ہیں, آپ جو اسلام عملاً پاکستان میں نافذ کرنا چاہتے ہیں, اس کے راستے میں جہاں اور بہت ساری رکاوٹیں ہیں وہاں شیعت ایک مستقل رکاوٹ ہے. بلکہ یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں, نوجوان خون تڑپ تڑپ کے کہتا ہے کہ انقلاب لانا چاہیے. آپ انقلاب لائیں گے میرے عزیزوں, مجھے یقین ہے آپ لائیں گے, لیکن آپ کو اس پہ بھی غور کرنا ہوگا کہ انقلاب لانا آسان ہے, انقلاب کو برقرار رکھنا مشکل ترین مسئلہ ہے. افغانستان میں کمیونسٹ انقلاب آیا, رات ہی رات آ گیا, لیکن مسلم قوت نے اس انقلاب کو ایک دن بھی چین کی نیند نہیں سونے دیا ہے. اگر کمیونسٹ زین اس سے پہلے افغانستان کی زمین ہموار کر چکا ہوتا تو شاید آج مجاہدین اس کا گریبان نہ پکڑتے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا, اس کو کوئی آنکھ دکھانے والا نہ ہوتا. آپ جب تک اندرون ملک اپنا ہم مطلق ذہن تیار نہیں کریں گے، اپنا ذہن آپ وافر تعداد میں نہیں لائیں گے، آپ انقلاب لے بھی آئے تو تب بھی آپ کو دشمن طاقتیں، آپ کی مذہبی مخالف طاقتیں، آپ کا مذہبی مخالف گروہ ایک دن بھی چین سے نہیں چلنے دے گا، نہ چین کی نیند سونے دے گا۔ انقلاب اسی صورت میں کامیاب ہوتے ہیں جب اندرون ملک افرادی قوت ہو، جب اندرون ملک نظریاتی جماعت پاسر تعداد میں موجود ہو۔ آپ کا فرض بنتا ہے آپ پہلے ذہن بدلیں، آپ کا فرض بنتا ہے آپ پہلے ہم مسلک افراد پیدا کریں، آپ کا فرض بنتا ہے آپ پہلے باطل نظریات کا کلا کما کر کے اتنی باطل تعداد افراد کی پیدا کر دیں کہ کل جب آپ انقلاب لاتے ہیں تو پھر اندرون ملک آپ کے اس انقلاب کو چیلنج کرنے والی کوئی قوت سرے سے موجود ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو انقلاب آپ کا کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اولاً انقلاب نہیں آئے گا، آ گیا تو برقرار نہیں رہ سکے گا۔ غلامی قدر سامعین، میں واضح یہ کرنا چاہتا تھا کہ اسلام کے راستے میں جہاں اور رکاوٹیں ہیں وہاں شیعیت ایک مستقل رکاوٹ ہے، اس کا پورا نظام آپ سے جدا ہے، اس کا پورا دین آپ سے الگ ہے، وہ قدم قدم پہ آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ آج کل شیعیت نے چوغا بدلا ہے، لباس بدلا ہے، اس نے اتحاد بین المسلمین کا نعرہ بلند کیا ہے، اس نے لا شرقیہ ولا غربیہ کا نعرہ دیا ہے، اس نے لا شیعہ ولا سنیہ کا نعرہ بلند کیا ہے۔ یہ تمام تر ڈائلاگ ہیں، حقیقت اس میں کچھ نہیں ہے، یہ شیعت کا پرانا ڈھنگ ہے۔ جو شخصیہ تاریخ سے واقف نہیں ہے وہ ان خشک ناروں میں ضرور آئے گا، لیکن جس کو شیعہ تاریخ معلوم ہے وہ سمجھتا ہے کہ جس تاریخ نے آج تک ابو بکر کو نہیں مانا ہے وہ تاریخ آج فضل الرحمان کو کیسے مان سکتی ہے، جس تاریخ نے آج تک عمر نہیں مانا ہے وہ تاریخ کیسے مفتی محمود کو مان سکتی ہے، جس تاریخ نے آج تک عثمان نہیں مانا ہے وہ تاریخ آج آپ کو بھائی کیسے مان سکتی ہے، جو تاریخ پیغمبر کے پہلو میں سو ہوا پر تبرا ایمان سمجھتی ہو وہ آپ کو گلے کیسے لگا سکتی ہے، جو تاریخ پیغمبر کے صحابہ کو مومن نہیں مانتی ہے وہ تاریخ آپ کو اپنا مسلم بھائی کیسے مان سکتی ہے۔ یہ تو کام کرنے کا طریقہ واردات ہے، یہ شیعت کا دجل اور فریب ہے کہ وہ اقلیت ہے، اس کو اکثریت میں گھسنا ہے، اس کو اپنا پیغام اور پروگرام پیش کرنا ہے، اور جب وہ دیکھتی ہے کہ میرے راستے میں اکثریت رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر وہ ہر حربہ استعمال کرتی ہے کہ جس حربے سے وہ اپنے آپ کو مسلم برادری میں شامل رکھ کر آگے سفر طے کر سکے۔ آپ کو اس فتنے سے آگاہ ہونا ہوگا، اس فتنے کے عقائد اور نظریات سے آپ کو مطلع ہو کر اس کے راستے میں رکاوٹ بننا ہوگا۔ اگر آج آپ ایسا نہیں کریں گے تو بھول جائیے کہ آپ کسی دن بھی انقلاب لا سکتے ہیں۔ آپ کب سے لگے ہوئے ہیں؟ بلوچستان میں لگے ہوئے ہیں، اکثریت آپ کی ہے، افراد آپ کے ہیں، ووٹ آپ کا ہے، لیڈرشپ آپ کی ہے، دولت آپ کی ہے، بازار آپ کا ہے، دکان آپ کی ہے، دیہات آپ کا ہے، شہر آپ کا ہے، اور گورنر آپ کا نہیں ہے۔ بغاوت لائیے، ووٹ آپ کا تھا، گورنر غیر کیوں بنا؟ لیڈر آپ کے تھے، گورنر غیر کیوں بنا؟ دکان آپ کی تھی، گورنر غیر کیوں بنا؟ تجارت آپ کی تھی، گورنر غیر کیوں بنا؟ آپ اس پہ نگاہ نہیں رکھتے ہیں اور نعرہ بازی پہ آپ شریعت کا نقصان چاہتے ہیں تو دلیت کے سطح سے اہل سنت کو نقصان نہیں پہنچانے دیا جائے گا۔ بات مجھے مکمل کر لینے دیجیے۔ کوئی سیاہ جنگ، کوئی مذہب دشمن، جمعیت کی صفوں میں نہیں گھسنے دیا جائے. گھبرا گئے ہو؟ ہماری وابستگی جمعیت کے ساتھ مشکوک ہیں؟ اونچی آواز سے، بلند آواز سے، 15 سال سے جمعیت کے پلیٹ فارم سے ہم مار کھا رہے ہیں. ہماری کوئی وابستگی جمعیت سے مشکوک نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان میرے عام عمر، بلکہ 1-2 سال غالباً عمر کے لحاظ سے چھوٹے ہوں گے، لیکن میں اگر ان کے موقف سیاسی وسیلت کو صحیح نہ سمجھتا تو کبھی ساتھ نہ لگتا.
حق سے آپ کا دل لے جان، حق سے آپ کا دل لے جان، حق سے آپ کا دل لے جان، حق سے آپ کا دل لے جان.
ہماری جمعیت سے وابستگی شکوک و شبہات سے بال آتا ہے. قطعاً اس میں کوئی شور نہیں کہ ہم کل بھی جمعیت سے وابستہ تھے، آج بھی جمعیت سے وابستہ ہیں. ایک نوجوان قائد کی سیاسی بصیرت کو دلائل سے وسیع دیکھ کر ہم نے بہت بڑی شخصیات کا دامن چھوڑا ہے. اگر اب بھی ہم جمعیت کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو پھر تم نئی مخلوق کا انتظار کرو، پھر اس کائنات میں کوئی جمعیت کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا. گرانی قدر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیعت اسلام کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. آپ بنیاد لیجئے، رب العالمین پوری کائنات کا الہ اور معبود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن جن صفات کے ساتھ آپ رب العالمین کو معبود مانتے ہیں، شیعت ان صفات کے ساتھ خالق کو معبود نہیں مانتی. ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، 15 سال تک مسلسل شیعہ لٹریچر کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جو صفات خالق اکبر کی قرآن و سنت نے بیان کی ہیں، شیعہ ان صفات کے ساتھ رب العالمین کو الہ نہیں مانتا ہے. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بھول نہیں سکتا ہے. شیعت کے ہاں یہ عقیدہ اجماعی ہے کہ اللہ کو بدا ہوتا ہے، وہ بعض اوقات بھول بھی جاتا ہے. ایک اعلان کرتے لیکن چند دنوں بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، معاذ اللہ کہ یہ اعلان تو میں غلط کر بیٹھا ہوں، پھر اسے وہ بدلتا ہے. اس عقیدے کو مسئلہ بدا کے نام سے شیعہ لٹریچر میں پوری جرت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور میں آج پوری ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ بدا میں شیعہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اجماعی عقیدہ ہے ان کے ہاں کہ رب العالمین کبھی کبھی بھول بھی جایا کرتے ہیں مسئلہ بدا کے عنوان سے. اب آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ کیا آپ پوری راہ مانتے ہیں جو بھول جائے، آپ اسی کی عبادت کرتے ہیں جو بھول جائے، آپ اسی کو مشکل کشا مانتے ہیں جو بھول جائے، آپ اسی کو سجدے کے لائق سمجھتے ہیں جو بھول جائے. جب ایسا نہیں ہے تو بنیادی طور پر شیعت آپ کے ساتھ عقیدہ توحید میں بھی متفق نہیں ہے، تو اور کس مسئلہ میں متفق ہوگی؟ اس سے آگے اختصار چاہتا ہوں کہ بات آپ کے ذہن میں آئے اور پھر ان لائنوں پر آپ غور کر سکیں اور آگے نکل سکیں. توحید کے بعد رب العالمین کی وحدت کے بعد آپ رسالت پہ آئیے. کیسیت نے رسالت کو کیا سمجھا ہے؟ شیعہ کے ہاں رسول کی کیا قدر و منزلت اور اہمیت ہے؟ شیعہ کی ذمہ دار تفسیر ہے قرآن کی جس کا نام تفسیر قمی ہے. اس تفسیر قمی کا مصنف علی بن ابراہیم قمی جو محمد کہا. یہ آیت ہے قرآن کی جو مشرکین کے رت میں آئی. مشرکین کا اعتراض تھا رب العالمین نے مکھیوں کی مثال کیوں دی ہے؟ مچھروں کی مثال کیوں دی ہے؟ جبکہ خلاق عالم نے مشرکین کے خدا کے عرص کو بیان کرتے ہوئے مثال دی تھی کہ یہ تو مکھی کا پر تک نہیں بنا سکتے ہیں، تمہارے معبود کیسے ہیں؟ تو مشرکین سوال کر بیٹھے کہ یہ کیسی کلام الہی ہے، تو کیسا پیغمبر ہے اور وہ کیسا الہ ہے جو مکھیوں کی بات کرتا ہے یا مچھروں کی مثالیں پیش کرتا ہے؟ تو رب العالمین نے آیت نازل کی، فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها، کہ اللہ نہیں شرماتے اس سے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے، یا نہیں شرماتے اس سے کہ مچھر سے کچھ اوپر چیز کی مثال بیان کریں. مفسرین نے فما فوقہا کا ایک مفہوم یہ بھی لکھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے اس سے کہ مچھر کی مثال بیان کریں، یا مچھر سے گویا ذلیل ہونے میں زیادہ مقام رکھنے والی چیز کا گویا رب العالمین تذکرہ کریں. تو شیعہ مفسر علی بن ابراہیم قمی اس آیت پر لکھتا ہے کہ مچھر سے مراد علی بن ابی طالب ہے، اور مچھر سے کچھ بڑی چیز سے مراد محمد رسول اللہ ہے. میں آپ کو سنا دیتا ہوں، چھوٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، میری اس گفتگو کو فرقہ واریت کا نام مت دیجیے. جو شخص علی بن ابی طالب کو مچھر کہے اور محمد رسول اللہ کو مچھر سے کچھ بڑی شے کہے، معاذ اللہ، آپ بتلائیں کہ وہ وہی رسول مانتے ہیں جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں؟ آپ اسی رسول کو تسلیم کرتے ہیں جس کا یہ نقشہ پیش کر رہا ہے؟ آپ نے ایسے رسول کا کلمہ پڑھا ہے جس کا تعارف یہ کرا رہا ہے؟ تفسیر قمی شیعہ کی کتاب نہ ہو، اس کا مصنف علی بن ابراہیم قمی شیعہ کا مقتدا امام اور قائد نہ ہو، اور یہ کتاب ایران سے کون سے چھپ کے پاکستان میں نہ آئی ہو، میری وہ صدا جو چور کی صدا ہے. لیکن اگر یہ لٹریچر ایران سے چھپ کے پاکستان میں تقسیم ہوتا ہے تو پھر نہ ایران کا انقلاب اسلامی انقلاب ہے اور نہ شیعت اسلام کا کوئی حصہ ہے. آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ خود پڑھیں، آپ مجھ پہ مت چھوڑیں، آپ کسی اور مولوی پہ اس بات کو مت چھوڑیں. آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، آپ خود مطالعہ کریں. آپ اس کتنے کا جائزہ لیں، آپ جیسے کمیونسٹ کا جائزہ لے رہے ہیں، سیکولر کا جائزہ لے رہے ہیں اور باطل قوتوں کا جائزہ لے رہے ہیں، آپ ضیاء اور جنیدوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو آپ کو یہاں بھی جائزہ لینا چاہیے اور ضرور لینا چاہیے. لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، آپ اس کا خود مطالعہ کر لیں کہ جو میں کہتا ہوں کوئی اس کی حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے. اور اگر حقیقت ہے تو پھر آپ کو آج ہی سے چوکنا ہونا ضروری ہے. آپ جس کو رسول مانتے ہیں، آپ جس کو مقتدا مانتے ہیں، آپ جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ جس رسول کو آخری پیغمبر مانتے ہیں، وہ اللہ کی پوری مخلوق میں، اللہ کی تمام کائنات میں، اللہ کے ماسوا سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ بلند و بالا ہے. محمد رسول اللہ کے مقابل اللہ کی مخلوق میں اور کوئی ہستی نہیں ہے، محمد سب کے آقا ہیں باقی سب غلام ہیں، محمد سب کے مقتدا ہیں باقی سب مقتدی ہیں، محمد امام ہیں سب کے بشمول انبیاء اور باقی سب ان کے مقتدی ہیں، لیکن شیعت محمد رسول اللہ کو اس حیثیت سے نہیں مانتی ہے، نہ ماننا چاہتی ہے۔ حق الیقین شیعہ کی معتبر کتاب ہے، ملا باقر مجلسی اس کا مصنف ہے، وہ اس میں تحریر کرتے کہ جب امام مہدی غار سے باہر آئیں گے تو سر سے پاؤں تک مہدی ننگا ہوگا، اس کے وجود پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اور مہدی کے ہاتھ پر سب سے پہلے جو شخص بیعت کرے گا وہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ آپ خود پڑھے، فارسی زبان میں کتاب ہے، حق الیقین فارسی زبان میں کتاب ہے، آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی ایران سے چھپ کے آئی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو طبقہ محمد رسول اللہ کو مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرانے والا، بیعت کرنے والا مانتا ہے، کیا وہ اس رسول کا قائل ہے جس کا کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں؟ کیا محمد رسول اللہ ایسے رسول ہیں جو مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے؟ کیا محمد رسول اللہ کا یہی رتبہ ہے کہ وہ کسی اور کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس کے مرید بنیں گے؟ آدم سے عیسیٰ تک جب تمام پیغمبر خاتم الانبیاء کے مقتدی ہیں، تو مہدی کون ہوتا ہے جو محمد کا امام بن کے آئے؟ لیکن شیعت کے ہاں یہ عقیدہ بھی متفقہ ہے کہ محمد رسول اللہ مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ کیا آپ واقعی محمد کو ایسا رسول مانتے ہیں جو مہدی کی بیعت کرے گا؟ آپ کے ہاں نقشہ رسالت کا یہی ہے؟ اسی آواز سے بولی، آپ کے ہاں نقشہ رسالت کا یہی ہے؟ یہ نقشہ مانا جا سکتا ہے؟ اس نقشے کو اسلام کہا جا سکتا ہے؟ بلند آواز سے، اس نقشے کو ایک لمحہ کے لیے بھی اسلام کی حیثیت سے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، محمد رسول اللہ پوری کائنات کے آقا، مولا و مرشد، سردار ہے۔ محمد رسول اللہ کے برابر نہ کوئی ہستی آئی تھی، نہ ہے، نہ آئی تو آ سکتی ہے، نہ رب العالمین نے پیدا کی ہے، نہ ہوگی، نہ آئندہ پیدا ہو سکتی ہے۔ جہاں تک توحید کا مسئلہ تھا، شیعت نے آپ سے جدا ذہن دیا ہے۔ جہاں تک رسالت کا مسئلہ ہے، شیعت نے آپ سے جدا ذہن دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں محمد سب کے آقا ہیں، شیعہ کہتے ہیں محمد مہدی کی بیعت کریں گے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں اللہ کبھی نہیں بھولتا ہے، شیعہ کہتے ہیں اس کو بدا ہوتا ہے۔ جو الہ آپ مانتے ہیں، شیعہ ان صفات سے الہ نہیں مانتا ہے۔ جس رسول کو جن صفتوں سے آپ مانتے ہیں، شیعہ ان صفات کے ساتھ اس رسول کو نہیں مان رہا ہے۔ نمبر تین، میرے اور آپ کے عقیدے کی بنیاد ہے، تھکے تو نہیں آپ، ناراض تو نہیں ہیں؟ اسی بات سے میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ میری گفتگو کو آپ آخر تک سن لیں اور پھر فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیں، فیصلہ آپ پہ، آپ جو مجھے حکم دیں گے میں آپ کا ایک رضاکار اور کارکن ہوں۔ لیکن اتنا مجھے حق بن پہنچتا ہے کہ میں اپنی جماعت کے ذی ہوش، ذی عقل و ذی فہم افراد کے سامنے اپنا معافی ضمیر تو رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا؟ جی، فیصلہ وہی تسلیم جو جماعت کرے، لیکن اظہار رائے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا حق؟ تمہیں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اسے رائے کا اظہار سمجھیے اور پھر اس پہ غور کیجیے، تحقیق و جستجو کیجیے، محنت کیجیے۔ اگر آپ کو یہ حقیقتیں نظر آئیں تو آپ کو مان لینا چاہیے، حقیقتیں نہ نظر آئیں تو مجھے منوانا چاہیے۔ ٹھیک ہے. میں نے عرض کی ہے کہ جس طرح توحید ایمان کا حصہ ہے اسی طرح رسالت بھی ایمان کا حصہ ہے. نمبر تین کتاب اللہ, نمبر تین قرآن حکیم. یہ اسلام کی بنیادی اساسی کتاب ہے. مجھے اور آپ کو اس کتاب پر غیر متسلسل ایمان اور یقین رکھنا ہے. اگر قرآن کی ایک آیت کا انکار ہو گیا تو یہ کفر ہوگا, زیر و زبر کا انکار ہو گیا تو کفر ہوگا. قرآن نے کسی ایک آیت میں شک پڑ گیا تو یہ بھی کفر ہوگا. الحمد والناس تک قرآن لاریب کتاب ہے, محفوظ کتاب ہے, اور خود قرآن نے اپنے محفوظ ہونے کا رب العالمین کی جانب سے اعلان کیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن اتارا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس آیت کی روشنی میں قرآن کی ہر زیر محفوظ ہے, ہر زبر محفوظ ہے, ہر شد و مد محفوظ ہے. الحمد والناس تک کتاب اللہ کے ایک ایک حرف محفوظ ہے. اگر کوئی شخص اس کو محفوظ نہیں مانتا ہے تو اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا ہے. آئیے ہم شیعت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ توحید رسالت کے بعد اس کا کتاب اللہ پہ کتنا ایمان ہے. شیعہ لٹریچر میں 2000 سے زائد روایات وہ موجود ہیں جن میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے, اسے بدل دیا گیا ہے. اس میں علی کا نام تھا, نکال دیا گیا ہے. اس میں آل رسول کا تذکرہ تھا, نکال دیا گیا ہے. اس میں کفر کے ستون کھڑے کر دیے گئے ہیں, حتیٰ کہ یہ تحریر کر دیا گیا ہے کہ یہ قرآن علی اعوذ باللہ نقل کفر کفر نواشد شراب خور خلفاء کی خاطر بدلا گیا ہے. 2000 سے زائد روایات کوئی مذاق نہیں ہے. کسی مذہب کی مذہبی کتب میں اتنی بھاری تعداد میں روایات موجود ہوں اور پھر وہ مذہب یہ اعلان کرے کہ ہم مسلم ہیں یا ہم اسلام چاہتے ہیں. قرآن اسلام کے لیے بنیادی کتاب ہے, قرآن ہی کا آپ نفاذ چاہتے ہیں, قرآن ہی کا آپ آئین چاہتے ہیں. لیکن شیعہ کی 2000 روایتیں جو ان کی کتب میں موجود ہیں, اصول کافی جیسی بڑی کتاب سے لے کر چھوٹی کتاب تک میں کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے. اور ان میں ایک روایت جس پر پوری دنیا شیعہ کا اتفاق اور اجماع ہے وہ یہ ہے کہ جب خاتم الانبیاء نے وفات پائی اور آپ دنیا چھوڑ کر تشریف لے گئے تو آپ کی رولت کے بعد علی ابن ابی طالب نے قرآن جمع کیا اور جمع کر کے ابو بکر عمر کے پاس لائے اور انہیں کہا کہ یہ وہ قرآن ہے جو رب العالمین نے اتارا ہے, یہی اصلی ہے, اس کو لیجیے اور نافذ کیجیے. آگے شیعہ روایت میں موجود ہے کہ ابو بکر عمر نے جب وہ قرآن کھولا جو علی جمع کر کے لائے تھے تو اس میں مہاجرین کا نقش تھا, اس میں انصار کی توہین تھی, اس میں مہاجرین کی حسد تھی. ابو بکر عمر نے کہا علی یہ قرآن لے جائیے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس اپنا قرآن موجود ہے, ہم اسے نافذ کریں گے. آگے شیعہ روایت کہتی ہے علی غصہ میں آئے, ناراض ہو کر اپنے قرآن کو بند کیا, تالا لگایا، مہر لگائی اور اعلان کر دیا کہ اب مہدی کی آمد سے پہلے اس قرآن کو تم ہاتھ نہیں لگا سکو گے، مہدی کے آنے سے پہلے اس قرآن کو تم دیکھ نہیں سکو گے، مہدی کے آنے سے پہلے اس قرآن کی تم زیارت نہیں کر سکو گے۔ سنیو، میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، مصلحتوں سے بال آتا ہو کر آپ سوچئے کہ جو فرقہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ علی کا قرآن اور تھا، ابو بکر عمر کا قرآن اور تھا، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ علی نے قرآن چھپا دیا، مہر لگا دی اور مہدی سے پہلے وہ قرآن نہیں آئے گا، تو تم بتلاؤ کہ وہ طبقہ، وہ جماعت، وہ عنصر اس قرآن پہ ایمان رکھتا ہے یا کسی اور قرآن پہ ایمان رکھتا ہے؟ میرا خیال میں دعا کر لیں، یہ تقریر آپ کے مزاج کی شاید نہیں ہے، لیکن تم ایک دم یاد کرو گے، توجہ کیجیے، پڑھیے، اگر آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو میں ٹھوسنا نہیں چاہتا ہوں، اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری تمام تر گفتگو مدلل ہے تو پھر آپ کو پوری توجہ کے ساتھ بیٹھ کے میری گزارشات کو سماعت کرنا چاہیے۔ کیا رائے ہے آپ؟ نہیں تو ایک گھنٹہ تو میں نے تقریر کر لیے، دعا کر لیتے جی، جو کہتے ہیں آگے چلنا چاہیے وہ ہاتھ کھڑا کرے، چلنا چاہیے پھر پھر اگر آپ یہ وعدہ کرتے، اگر آپ یہ وعدہ کرتے کہ آپ گفتگو کے اختتام تک بیٹھیں گے تو پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جو حضرات اٹھ رہے ہیں ان کو بھی بٹھا لیجیے، ٹھیک ہے نا؟ وعدہ تو آپ نے کر لیا یا نہیں کر لیا؟ تو پھر جو حضرات اٹھتے ہیں ان کو بٹھا لینا چاہیے یا نہیں بٹھا لینا چاہیے؟ ویسے قصور ان کا کوئی نہیں جو اٹھ رہے ہیں، رات کا ایک جو بج گیا ہے، لیکن آپ کی اپنی مجبوری ہے کہ آپ کو نیند آتی ہے، اور میری اپنی مجبوری ہے کہ میں نے ایک طویل سفر کیا ہے، اور اس خیال کا اظہار میں ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ کی ضروری سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ میری رائے ہے، آپ اس رائے کو سنیں اور پھر اس پہ آپ غور فرمائیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ شیعہ کے ہاں یہ روایت اجماع کا درجہ رکھتی ہے کہ علی کا قرآن الگ تھا، علیاذ باللہ۔ کیا آپ بھی یہی مانتے ہیں کہ علی کا قرآن اور تھا جی؟ آپ اسی کو قرآن مانتے ہیں صحیح؟ اصلی یہی ہے جو پڑھ رہے ہیں یا نہیں مطلب پڑھ رہے؟ کوئی اور قرآن ہے جس کو علی نے چھپا دیا ہو جی؟ یا ایسا کوئی قرآن مانا جا سکتا ہے؟ ایک لمحہ بھر کے لیے بھی یہ ذہن یا عقیدہ رکھا جا سکتا ہے کہ علی نے کوئی قرآن الگ لکھا تھا اور اسے چھپا دیا ہے جی؟ اونچی آواز سے، شیعہ کے ہاں اس روایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
میرا خیال میں دعا کر لیں، یہ تقریر آپ کے مزاج کی شاید نہیں ہے، لیکن تم ایک دم یاد کرو گے، توجہ کیجیے، کریے، اگر آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو میں ٹھوسنا نہیں چاہتا ہوں، اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری تمام تر گفتگو مدلل ہے تو پھر آپ کو پوری توجہ کے ساتھ بیٹھ کے میری گزارشات کو سماعت کرنا چاہیے۔ کیا رائے ہے آپ؟ نہیں تو ایک گھنٹہ تو میں نے تقریر کر لیے، دعا کر لیتے جی؟ جو کہتے ہیں آگے چلنا چاہیے وہ ہاتھ کھڑا کرے، چلنا چاہیے پھر پھر اگر آپ یہ وعدہ کرتے، اگر آپ یہ وعدہ کرتے
کہ آپ گفتگو کے اختتام تک بیٹھیں گے تو پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جو حضرات اٹھ رہے ہیں ان کو بھی بٹھا لیجیے. ٹھیک ہے نا؟ وعدہ تو آپ نے کر لیا یا نہیں کر لیا؟ تو پھر جو حضرات اٹھتے ہیں ان کو بٹھا لینا چاہیے نہیں بٹھا لینا چاہیے؟ جیسے قصور ان کا کوئی نہیں جو اٹھ رہے ہیں, رات کا ایک جو بچ گیا ہے, لیکن آپ کی اپنی مجبوری ہے کہ آپ کو نیند آتی ہے اور میری اپنی مجبوری ہے کہ میں نے ایک طویل سفر کیا ہے اور اس خیال کا اظہار میں ضروری سمجھتا ہوں. آپ کی ضروری سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ میری رائے ہے آپ اس رائے کو سنیں اور پھر اس کی آپ غور فرمائیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ شیعہ کے ہاں یہ روایت اجماع کا درجہ رکھتی ہے کہ علی کا قرآن الگ تھا, علی اعظم اللہ. کیا آپ بھی یہی مانتے ہیں کہ علی کا قرآن اور تھا؟ جی آپ اسی کو قرآن مانتے ہیں صحیح؟ اصلی یہی ہے جو پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ کوئی اور قرآن ہے جس کو علی نے چھپا دیا ہو؟ جی یا ایسا کوئی قرآن مانا جا سکتا ہے؟ ایک لمحہ بھر کے لیے بھی یہ ذہن یا عقیدہ رکھا جا سکتا ہے کہ علی نے کوئی قرآن الگ لکھا تھا اور اسے چھپا دیا ہے؟ جی اونچی آواز سے سیت کے ہاں اس روایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں آج کو ایسے کسی جب کو بھی اور پورے پاکستان کسی جب کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ اگر یہ روایت تمہاری کتاب میں نہیں ہے یا یہ روایت کمزور ہے تو مجھے ہائی کورٹ میں چیلنج کرو. اگر میں تمہارا قرآن کے عدل ایمان ثابت نہ کر سکوں تو مجھے عدالت کے کٹورے میں گولی مار دی جائے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک طبقہ خدا کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں نہ مانتا ہو, رسالت کا گستاخ بھی ہو, قرآن کا انکار بھی کرے اور پھر وہ اشتہار بین مسلمین کے منافقانہ نعرے بلند کر کے مسلم اکثریت میں گھسنا چاہے تو اسے نہیں گھسنے دیا جائے گا, اسے نکالا جائے گا. سیت کے خلاف آواز بلند کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ سیت ہے, سیت ہے, سیت. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ اٹھے نا نعرے بھی نہ لگائیں. کیا خیال ہے؟ آپ اٹھنے پہ کنٹرول کریں, نعرے پہ کنٹرول نہیں. جو اٹھنے ان کو بٹھائی اور اگر آپ نہیں بٹھاتے تو ناراض نہ ہوں, پھر میں سمجھوں گا کہ یہاں دیمک لگی ہوئی ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے پھر میری زبان روک نہیں سکتی ہے. اگر تم ملا کر اس کو نہیں سنو گے اور میرے طویل سفر کا بھی لحاظ نہیں کرو گے تو پھر اٹھنے والے کو میں مشکوک سمجھوں گا. چاہے آپ راضی ہوں چاہے ناراض ہوں. ٹھیک ہے نہیں؟ یا تو یہ حقائق نہ ہوں, محض الزامات ہوں. اگر الزامات نہیں حقائق ہیں تو سن کے آپ کو غور کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ شیعہ کی ذمہ دار تفسیر ترجمہ مقبول جس کی ایک درجن شیعہ مجتہدین نے تائید کی ہے, توفیق کی ہے, اسے صحیح قرار دیے ہے, اسی تفسیر ترجمہ مقبول کے بارہویں پارہ میں مولوی مقبول حسین دہلوی شیعہ مجتہد اردو زبان میں واضح لفظوں میں تحریر کرتا ہے کہ یہ قرآن شراب خور خرافات کی خاطر بدل دیا گیا ہے. پھر ہم سوال پیدا کرتے ہیں کہ جب یہ قرآن غلط ہے تو ہم اسے صحیح کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ تو لکھتے ہم ایمان کے حکم سے مجبور ہیں, جب تک ایمان مہدی نہیں آئے گا ہم اسی غلط قرآن کو پڑھیں گے, اور جب مہدی آئے گا تو قرآن اصلی حالت میں پڑھا جائے گا. تم بتلاؤ کہ یہ الفاظ قرآن کا انکار ہے یا نہیں ہے, یہ الفاظ کفریہ ہے یا نہیں ہے, یہ الفاظ اسلام دشمنی ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس سے بڑا کفر ہے امریکہ کا؟ کیا اس سے بڑا کفر ہے روس کا؟ کیا اس سے بڑا کفر ہے ہندو کا؟ ہندو اس لیے کافر ہے اس نے قرآن اور رسول نہیں مانا ہے, امریکی لوگ اس لیے کافر ہیں ان نے قرآن اور رسول نہیں مانا ہے, تو کیا ان لوگوں نے مان لیا؟ آج تک ہندو کو ضرورت نہیں ہوئی ہے, آج تک کسی روسی بدماش کو ضرورت نہیں ہوئی ہے, آج تک کسی امریکی غنڈے کو ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کو شرابیوں کی کتاب لکھے. اگر یہ ضرورت ہوئی ہے تو سیت کو ہوئی ہے, اور آج پھر وہی سیت ایک خوشکن نارا برن کر کے میری سادہ لوکان کو اپنے دانے تصویر میں بھاپ کر یہاں بھی انقلاب چاہتی ہے, تو اس انقلاب کے راستے میں اسی طرح سنیت رکاوٹ بن جائے گی جس طرح مجاہدین افغانستان میں رکاوٹ بن گئے ہیں. امین محترم جزاک اللہ, آپ نے کس لکھنوی کا نام لیا جسے دنیا امام اہل سنت کہتی ہے؟ آج اسی لکھنوی کا فتوا پڑھ لیجیے کہ انہوں نے شیعوں کو کیا کہا ہے. اگر لکھنوی نے بھائی کہا ہے تو میں بھی کہتا ہوں, ٹھیک ہے؟ اگر لکھنوی نے بھائی نہیں کہا ہے تو میں بھی بھائی کہنے کو تیار نہیں ہوں, بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں چلو اکابرین پہ فیصلہ صحیح ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے چلتے ہیں, یوں ہی نہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا زمانہ بھی قریب ہے, ابو حنیفہ سے چلتے ہیں, ٹھیک ہے؟ بولیے تو صحیح, یہی گھوڑا یہی میدان, ابو حنیفہ سے چلتے ہیں. کیفیت کیا ہے؟ اگر ابو حنیفہ کی فقہ شیعت کو اسلام کہے تو میں تمام تر چیزیں چھوڑ دوں گا, اگر امام ابو یوسف کی فقہ شیعت کو اسلام کہے میں تمام تر سرگرمیاں چھوڑ دوں گا, اگر امام مالک شیعت کو ایمان اور اسلام کہے میں تمام تر سرگرمی ترک کر دوں گا. اور اس طرح آگے چلتی آئیے, آپ مجدد ثانی کو لیجیے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو لیجیے, آپ اکابرین علماء دیوبند کو لیجیے, حتیٰ کہ دیوبند کی ریڑھ کی ہڈی, دیوبند کی شارگ, دیوبندیت کا تاج, 57 کی جنگ آزادی کا ہیرو علامہ رشید احمد گنگوہی لیجیے, فتاوی رشیدیہ آپ کے کتب خانوں میں موجود ہوگا, اسی کو پڑھ لیجیے, اسی کو اٹھا لیجیے, اسی کے فتوے کو مان لیجیے. اگر حضرت گنگوہی شیعت کو اسلام تسلیم کرتے ہیں تو میں سب کچھ چھوڑتا ہوں, اور اگر گنگوہی تحریر کرے شیعت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر سیاست گنگوہی کی مانی جائے گی, سیاست مانوتی کی مانی جائے گی, سیاست ولی اللہ کی مانی جائے گی. اور چلو سب کو چھوڑیے, محمود کو لیجیے, قائد اسلامی انقلاب کو لیجیے, بڑے صغیر کے ہیرو کو لیجیے, اور مفتی اعظم پاکستان کو لیجیے جس نے زمین جس نے مسیحی جوا کے گوشت سے پوری ملت اسلامیہ کو محفوظ کیا تھا. آئیے مفتی محمود کا قلم دیکھتے ہیں کہ وہ شیعت کو اسلام کہتا ہے جو کفر کہتا ہے.
بات طے ہونا چاہیے، فیصلہ ہو، پوری جمعیت علماء اسلام اسلام کی نمائندہ جماعت ہے اور اسے ہر فتنے کا راہ روکنا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اسے ہر فتنے کی راہ روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے؟ اسی آواز سے اسے ہر فتنے کی راہ روکنا چاہیے. چاہیے نہیں روکتی ہے، اسی آواز سے بولیے. چاہیے نہیں روکتی ہے اور پوری جوش کے ساتھ روکتی ہے. دشمن سمجھتا ہے کہ جمعیت راہ روکتی ہے، نہیں سمجھتا دشمن. اور کہتا کہ نوجوانوں، تم تو انتہائی مبارکباد کے مستحق ہو کہ تم نے 15ویں صدی میں بغیر کسی نظم و ضبط کے بھی گورنر ہاؤس پہ جھنڈا لہرا دیا. تو جب آپ نے نظم و ضبط پیدا ہو جائے گا تو انقلاب آ سکتا ہے. کیا خیال نہیں آ سکتا؟ ابھی تو بغیر نظم و ضبط کے تھا یا نہیں تھا؟ آپ کو قائد کا حکم تو نہیں تھا کہ جھنڈا لہرائیے؟ ہاں، کوئی جمعیت کی پالیسی تھی؟ آپ نے لہرا لیا یا نہیں لہرا لیا؟ تو جب جماعت کی پالیسی ہوگی، جب نظم و ضبط ہوگا، جی کیا خیال ہے؟ پھر یہ جھنڈا لہرے گا یا نہیں لہرے گا؟ پھر یہ صرف بلوچستان میں نہیں، یہ اسلام آباد میں بھی لہر سکتا ہے، وہاں بھی لہر سکتا ہے. لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ لہرے گا اسی وقت جب آپ اپنے مسلک کو اکیلے پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہیں گے. اس لیے اللہ کی مدد آتی ہے، آتی رہی ہے، اب بھی ہو اور آئندہ بھی آئے گی. یعنی آئے گی جمعیت علماء اسلام ہر فتنے کے راستے میں رکاوٹ ہے، یقیناً رکاوٹ ہے، اور ایک بہت بڑی قوت ہے. اس قوت کا انکار اپنے تو خیر کیا کریں گے، دشمن بھی جمعیت کی قوت کا انکار نہیں کرتا ہے. چلتے ہوئے بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، جمعیت ہی وہ واحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں میں برابر اپنا وجود رکھتی ہے. جمعیت کے ماسوا کوئی دوسری جماعت ایسی نہیں ہے جو چاروں صوبوں میں اپنا وجود رکھتی ہو. کچھ جماعتیں پنجاب تک محدود ہیں، اور پھر ان میں بھی بات وہ ہے کہ جنہیں آج تک صحافی اور اخبارات ٹانگے کی سواری کا تانا دیتے چلے آ رہے ہیں. کچھ وہ جماعتیں ہیں کہ جو ماض اخباری بیان تک محدود ہیں، کوئی ان کا دفتر نہیں ہے، کوئی ان کی شورا نہیں ہے، کوئی ان کی لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی ان کے رضاکار اور کارکن نہیں ہے. ماض ایک آدھ آدمی ہے جو اخباری بیان پر اپنے آپ کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور بعض وہ جماعتیں بھی ہیں جو صرف سن تک محدود ہیں، اور بعض وہ جماعتیں ہیں جو صرف سرحد کے خاص علاقے تک محدود ہیں، اور بعض وہ جماعتیں ہیں جو صرف اپنی قوم کی، یعنی جو انسانی لحاظ سے قوم ہے، مثلا پختون ہے یا بلوچ ہے یا سیال ہے یا سید ہے یا قریشی ہے یا کوئی اور قوم ہے، وہ قوم کی نمائندگی کرتی ہیں. بعض وہ جماعتیں ہیں جو معاذ چند اضلاع تک محدود ہیں، بعض وہ جماعتیں ہیں جو غیر ملکی ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہیں، اور ان کی قوت کے بلبوتے وہ اپنے وجود کو ملک میں قائم رکھے ہوئے ہیں. جمعیت علماء اسلام ان تمام پارٹیوں اور جماعتوں سے بالا تر ہو کر تمام صوبوں میں اپنا وجود رکھتی ہے. اور مزید فرق جمعیت اور دوسری سیاسی پارٹیوں میں یہ بھی ہے کہ دوسری جماعتوں کے کارکن
نظریاتی نہیں ہیں، وہ فصلی بٹیرے ہیں۔ جو جماعت اقتدار پہ آتی ہے، دوسری جماعت کے لوگ اس پہلی جماعت کو چھوڑ کر اسی کو اپنا آقا بنا لیتے ہیں۔ وہ اقتدار پہ آ جائے، کل تک جو پپلیے تھے آج لیگی بن گئے ہیں، اور جو آج لیگی ہیں کل کوئی اور پارٹی آئی تو وہ بن جائیں گے۔ کل تک انہیں پیپلز پارٹی گوائے پاکستان کی محب وطن نظر آتی تھی، آج انہیں بناوٹی اور سرکاری مسلم لیگ ضیاء الحق کی دم چھلا لیگ، ضیاء الحق کا پسخوردہ لیگ، ضیاء الحق کی گویا بنیاد، ضیاء الحق کی بنا ڈالی ہوئی مسلم لیگ، جس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، آج انہیں یہ لیگ پاکستان کی محب جماعت نظر آتی ہے۔ تو باقی جماعتوں کے پاس کارکن مخلص نہیں ہے، وہ مفاد پرست ہیں، ابن الوقت ہیں، ہر وقت آنے پر پارٹی چھوڑتے ہیں، جماعت چھوڑتے ہیں، لیڈر چھوڑتے ہیں، قائد چھوڑتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ماس اور وہ پارٹی ہے، وہ جماعت ہے کہ جس جماعت کا کارکن لہو دیتا ہے، جس جماعت کا کارکن بیڑی پہنتا ہے، جس جماعت کا کارکن عسکری پہنتا ہے، جس جماعت کا کارکن کوڑے کھاتا ہے، جس جماعت کا کارکن تھانہ میں مار کھاتا ہے، جس جماعت کا کارکن سڑکیں بلاک کرتا ہے، لاٹھی چارج برداشت کرتا ہے، لیکن جماعت نہیں چھوڑتا ہے۔ اس لحاظ سے مجھے حق ہے کہ پاکستان میں واحد سب سے بڑی پارٹی، سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے، اس کے مقابل کوئی دوسری جماعت اس حیثیت کی نہیں ہے۔ اور مزید یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بعض جماعتیں وہ بھی ہیں کہ جن کی قیادت ہیرے سمگل کرتی ہیں۔ شاید آپ میرا یہ اشارہ نہ سمجھیں، پنجابی سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، پاندان تو سمجھتے ہوں گے نا، یوں تو سمجھ جائیں گے۔ کچھ جماعتیں وہ ہیں جن کی لیڈرشپ ہیرے سمگل کرتی ہے، ہر آڑے وقت میں ملک سے وہ لیڈرشپ باہر رہتی ہے، ملک بمڑا کی لپیٹ میں ہو تب ہیرے کا کاروبار جاری ہے، ملک تباہی کے دھانے پہ کھڑا رہے تب سمگلنگ جاری ہے، ملک انارکی کا شکار ہو تب سمگلنگ جاری ہے، غریب اور مزدور کے بچے فٹ پاتھ پہ روٹی کو ترستے رہے، اور غریب امیر کا کتا بادام والا مکھن کھاتا رہے، کچھ ہوتا رہے، لیکن کچھ جماعتوں کی لیڈرشپ ہیرے سمگل کرنے میں مسلسل لگی رہتی ہے، اور اس کے ڈائیلاگ یہ ہوتے ہیں، اس کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ ہم تبلیغ کے لیے باہر جا رہے ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ وہ ہے جس نے ریفرنڈم کو سب سے پہلے للکارا، جس نے جوانی کے، جس نے شباب کو جیل کی نظر کر دیا، جس نے ضیاء جیسے ہٹلر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی ہے، جس نے ہر آڑے وقت میں قوم کی نمائندگی کی ہے اور آج بھی مسلسل کر رہی ہے۔ مراد میری اس قیادت سے فضل الرحمان ہے کہ جب ریفرنڈم کے لیے ضابطہ مقرر ہوا تھا، مولویت خاموش تھی، پیری خاموش تھی، مرشد چپ تھے، لیڈرشپ چپ تھی، بڑے بڑے سیاست دانوں کے منہوں پر کفل لگ چکے تھے، اس وقت یہ نوجوان سیاست سیاستدان ریفرنڈم جیسے فراڈ کو للکارتے ہوئے جیل کی سلاخوں میں پڑا ہوا تھا، آج مجھے حق ہے کہ جمعیت کا کارکن بھی مخلص ہے، اس کی قیادت بھی مخلص ہے، نہ اس کا کارکن خریدا جا سکتا ہے نہ لیڈرشپ خریدی جا سکتی ہے، جب جماعت اتنی بڑی مضبوط ہے، چاروں صوبوں میں موجود ہے، پھر اس کو حقائق کو جرت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، اسے مروب نہیں ہونا چاہیے، اسے مصلحت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اسے کسی کا ایجنٹ نہیں بننا چاہیے، جمعیت کا اپنا دستور ہے، اپنا موقف ہے، اپنی فکر ہے، اپنی سوچ ہے اور جمعیت قوت رکھتی ہے، تم جمعیت کو مضبوط کرنے کی غرض سے رات دن ایک کر دو تو چند سال بعد گلی گلی بستی بستی کہیا کر جا چاہ چاہ جمعیت کے جھنڈے لہر جائیں گے، جماعت ہی سب سے بڑی قوت ہوتی ہے۔ سامعین محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس نظام کو جمعیت ملک میں لاگو کرنا چاہتی ہے اس نظام کے راستے میں شیعت بنیادی رکاوٹ ہے، کیوں؟ اس کا تمام تر نظام آپ سے جدا ہے، توحید رسالت اور قرآن تک کا اختلاف میں نے دلائل سے عرض کیے، مزید اختصار سے معلوم کیجئے، آپ سے وضو شیعت کا جدا ہے، آپ سے کلمہ شیعت کا جدا ہے، آپ سے اذان شیعت کی جدا ہے، آپ سے طلاق کا مسئلہ شیعت کا جدا ہے، آپ تین طلاقیں دیں تو کہتے تین ہیں، شیعہ کہتے ایک ہے، آپ طلاق غصے میں دیں چاہے خوش ہو کر تو طلاق ہے، شیعت کے آپ غصے میں ہو تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، آپ سے وراثت کے مسئلے میں شیعت جدا ذہن رکھتی ہے، آپ جس طرح وراثت تقسیم کرتے ہیں شیعت اس طرح تقسیم نہیں کرتی، آج بھی عدالتوں میں ان کی وراثت کا نظام الگ چلتا ہے، آپ کی وراثت کا نظام الگ چلتا ہے، آپ کے ہاں روزے کی ساری اور افطاری کا ٹائم اور ہے، ان کے ہاں افطاری اور سحری کا ٹائم اور ہے، حد ہو گئی کہ آپ کا سورج پہلے غروب ہو جاتا ہے، شیعوں کا سورج بھی بعد میں غروب ہوتا ہے، آپ کا سورج پہلے طلوع کرتا ہے، ان کا سورج بھی بعد میں طلوع کرتا ہے، یہ بھی بلا کوئی اختلاف اور نزاع کی بات تھی، لیکن اس میں بھی انہوں نے تمہاری موافقت نہیں کی ہے، آپ کے ہاں ابھی اعلان ہوتا ہے کہ 15 منٹ باقی ہیں، کھانا کھا پی لیجئے، لیکن ادھر اعلان ہوتا ہے مومنین کرام فقہ جعفری کے مطابق وقت ختم ہو چکا ہے، لہذا کھانا پینا بند کر دیجئے، آپ کے ہاں اذان آ جاتی ہے، روزہ افطار ہو جاتا ہے، آپ نماز پڑھ چکے ہیں، اس وقت مومنین کرام کے عنوان سے آوازیں آتی ہیں کہ اب روزہ افطار کر لیجئے، آپ مجھے بتلائیں تو صحیح، کوئی ایک مسئلہ ان کو اور آپ کو ایک بنتا ہے، آپ وضو میں پاؤں دھوتے ہیں، شیعہ وضو میں مسا کرتا ہے، آپ کو اور اس کا وضو تک ایک نہیں ہے، آپ کے ہاں نکاح کا خطبہ اور ہے، اس کے ہاں نکاح کا خطبہ اور ہے، آپ جنازے میں 4 تکبیریں پڑھتے ہیں، وہ جنازے میں 5 تکبیریں پڑھ رہے ہیں، آپ کے ہاں مردے کے غسل کا طرز اور ہے، ان کے مردے کے غسل کو ان کی فقہ کی کتب میں پڑھ لیجئے، کوئی ایک مسئلہ تو آپ مجھے ڈھونڈ کے لا دیجئے کہ جس میں وہ اور آپ ایک ہوں، آپ کے ہاں استنجے کا طریقہ اور ہے، ان کے ہاں اس میں بھی اختلاف ہے، آپ پانی سے استنجا کرتے ہیں، شیعت کہتی ہے پانی نہ ملے تو تھوک سے استنجا کر لیا جائے، یہ ماز ہنسی کی بات نہیں ہے، ماز مذاق کی بات نہیں ہے، ماز الزام نہیں ہے، ملا یا ذر الفقی شیعہ کی موت پر کتاب ہے، جس میں درد ہے کہ جب پانی نہ ملے تو استنجے کے لیے تھوک استعمال کر لیا جائے. خدا کا قرآن کہتا ہے پانی نہیں ملتا ہے تم تیمم کر لو وہی کافی ہو جائے گا. لیکن شریعت قرآن سے ٹکرائی ہے, مصطفیٰ کے دین سے ٹکرائی ہے, نبی کے نظام سے ٹکرائی ہے. اس نے ایسے وقت میں بھی قرآن کی مخالفت کو ضروری سمجھے. تم بتلاؤ تمہیں خالق نے عقل دی ہے, کیا تھوک سے کبھی استنجا کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ پہلے سے زیادہ گندگی پھیل جائے گی, اس میں صفائی کبھی نہیں ہو سکتی ہے. میرے محترم سامعین, یہ بات میں ماس ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یا ماس الزامات کے لیے نہیں عرض کر رہا, میں سنجیدگی کے ساتھ اس کو پیش کر رہا ہوں اور عام مبلغین اور مقررین کی طرف سے ہٹ کر میں مواد ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں, آپ کے لیے توجہ کی گفتگو پیش کرنا چاہتا ہوں, آپ کو سوچنے اور فکر کرنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں. کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں کہوں گا جس کو دشمن کہے کہ جام لگایا ہے یا جھوٹ بولا ہے یا زیادتی کی ہے. آپ سے بھی میری درخواست یہ ہوگی کہ آپ کے فتنے کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں, وہ کچھ اور کہتے ہیں. آپ جس نظام کو پاکستان میں لاگو کرنا چاہتے ہیں, کیا شریعت اس نظام نہیں مانتی ہے تو پھر اس سے اتحاد کیسا ہوگا, اس کی رعایت کیسے ہوگی؟ اور مزید یہ کہنا چاہتا ہوں, علماء سے بھی عوام سے بھی آج کل ایک غلغلہ ہے, آج کل ایک مرض آئی ہے کہ خمینی امریکہ کا دشمن ہے, اس کے گل گائے جائیں, اسے انقلابی رہنما کہا جائے, اسے یہ کہا جائے وہ کہا جائے, بات کسی کے انقلاب کی نہیں ہے, بات اس کے دین اور ایمان کی ہے. اگر امریکہ کا عقیدہ کفر یہ ہے تو خمینی کے عقیدے کو بجاتا جائے گا کہ کیسا ہے. اگر وہ عقیدہ اسلام سے متصادم ہے تو پھر چاہے وہ کتنے ہی شور وبا کرے, امریکہ مردہ باد کا کیا میں مجدد الاسلامی کا نام لے کر امریکہ کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا ہوں؟ کیا میں شاہ ولی اللہ کی تحریک پیش کر کے امریکہ اور انگریز کے خلاف بات نہیں کر سکتا ہوں؟ خمینی کی پوری نسل نے انگریز کی حمایت کی ہے اور علماء دیوبند کے بچے بچے نے آزادی کی جنگ لڑی ہے. میں انگریز کے خلاف امریکہ کے خلاف نعرہ بلند کرنے کے لیے عطا اللہ شاہ بخاری کا نام کیوں نہ لوں؟ میں انگریز کے خلاف امریکہ کے ظلم کے خلاف بات کرنے کے لیے ابو الکلام کا نام کیوں نہ لوں, حسین احمد مدنی کا نام کیوں نہ لوں؟ میں ان کے خلاف ان کے ظلم کے خلاف بات کرنے کے لیے شاہ اسماعیل کا نام کیوں نہ لوں, بالا کوٹ کی تاریخ کیوں نہ پیش کروں, میں شاہ سید احمد شہید کی بات کیوں نہ لاؤں, میں شاہ ولی اللہ کا فلسفہ اور تاریخ پیش کیوں نہ کروں؟ مجھے امریکہ کے خلاف بولنے کے لیے ضرور خمینی کے دروازے پہ سجدہ کرنا ہے. میری اپنی ایک تاریخ ہے, خمینی کی کوئی تاریخ نہیں ہے. میں اپنی تاریخ کو لاؤں گا. امریکہ کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے میرے لیے عطا اللہ شاہ بخاری حجت ہے. میں اس کی تاریخ پیش کر سکتا ہوں. کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ آپ کو بھی پیش کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بلند آواز سے. آپ کے اکابرین انقلابی تھے یا نہیں تھے؟ انہیں انگریز کو بستر بوریا باندھنے پہ مجبور کیا یا نہیں کیا؟ اور بلند آواز سے پانی نہ اترم بشمول علماء, خمینی نے جس کتاب پر اپنے ایرانی سنی انقلاب کی بنیاد رکھی ہے وہ کتاب حکومت اسلامیہ نام سے ایران اور پاکستان میں چھپی ہے. پاکستان نسخہ ترجمہ جماعت اسلامی کے ایک آدمی نے کیا ہے جو خمینی کے گن گاتا ہے. اس کتاب حکومت اسلامیہ میں واضح طور پر درج ہے کہ بارہ امام علی بن ابی طالب سے لے کر مادی تک خمینی کہتے یہ بارہ کے بارہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کے افضل ہیں. توجہ رہے جے ٹی آئی کے عزیز نوجوانوں, کوئٹہ اور بلوچستان کے علاوہ تم باقی راستے چھوڑ دو, مجھے اسی کا جواب دو کہ کیا غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا اسلام ہے یا کفر ہے؟ میں علماء دیوبند کا عقیدہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں اس پہ فقہی دلائل چاہتا ہوں, میں اس پہ قرآن و سنت کے دلائل چاہتا ہوں, میں اس پر 14 صدی کی امت کے موقف چاہتا ہوں کہ کیا حرم میرے اور آپ کے لیے ایمان کا حصہ ہے؟ اس کی آپ نے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جی خمینی کہتا ہے مظاہرے سے بغیر حد بھی کوئی نہیں. آج تک جتنی امت نے حد کیا ہے اور بغیر مظاہرے سے کیا ہے, وہ حد ہوا یا نہیں ہوا؟ جی خمینی کا دین کہتا ہے مظاہرے کے بغیر حد, اسی آواز سے بولی مظاہرے کے بغیر حج نہیں ہوا ہے. پھر یہ مان لیا جائے, آپ مانا جانا مانے, آپ معلومات نہیں, آپ گلگت کو آغا خان بت کے حوالے کر چکے ہیں, تیری خلاصی کر چکی ہے, تیری مفلات کر چکی ہے, آپ وہ الگ صورے کے طور پر مطالبہ کر رہی اور اس نے اپنی اکثریت پیدا کر چکی. آج تم اس فتنے کے خلاف جلغار نہیں کرو گے تو تم اکثریت میں ہوگے اور دشمن اکثریت میں ہوگا. حقائق کا انکار کرتی ہوں, شیعت اینٹی اسلام ہے اور اسے اینٹی اسلام سمجھنا ضروری ہے اور دلائل کی روشنی ہے, معاذ الزامات نہیں. سامعین محترم, گرامی قدر, میں مزید آپ سے یہ حقیقت کہنا چاہتا ہوں, میں نہیں مرنا ہے, آپ نے بھی مرنا ہے, خدا کو جان دینا ہے. یہ خطبہ اتحاد و یکجہتی کے عنوان سے تقریباً 20,000 کی تعداد میں خمینی کے چیلوں نے تقسیم کیا ہے. اتحاد و یکجہتی اس کا نام رکھا ہے اور اردو زبان میں خمینی کے خطبے نقل کیے ہیں. خانہ فرہنگ جمہوری اسلامی ایران سے یہ شائع ہوا ہے اور اس میں خمینی کا خطبہ یہ ہے کہ جتنے نبی آج تک آئے وہ عدل و انصاف قائم کرنے آئے تھے لیکن ناکام واپس گئے, حتیٰ کہ محمد رسول اللہ بھی ناکام واپس گئے. چھپ کے نہیں کہتا میں نے نہیں چھاپی یہ کتاب, خانہ فرہنگ اسلامی ایران نے چھاپی ہے اور اس کتاب کے صفحہ 15 پر جو عبارت اردو زبان میں موجود ہے, تقریر کے بعد جس کا دل چاہے وہ اپنی آنکھوں سے اس حوالے کو پڑھ لے, تاکید کر لے, تم بتلاؤ مجھے جو محمد رسول اللہ صاحب تمام پیغمبروں کو ناکام کہتے ہیں وہ اسلام کا نمائندہ یا کفر کا نمائندہ؟ آپ مجھے بات کرنے دیں اور اس کو اپنے سینے میں جگہ دے کر تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں کہ معاذ الزامات ہیں یا حقائق ہیں. اس خمینی کی مزا تم جمعیت کے کارکنوں سے کرواتی ہو, اس خمینی کی توصیف تم مجھ سے چاہتے ہو, میری زبان کاٹی جا سکتی ہے، مجھے ملک بدر کیا جا سکتا ہے، مجھے عمر قید رکھا جا سکتا ہے، لیکن میں ایسے گستاخ پیغمبر کی توصیف نہیں کر سکتا ہوں، نہ میں اس کی مرا کر سکتا ہوں، نہ سماع کر سکتا ہوں، نہ سن سکتا ہوں. یہ روس سے کم مجرم ہے، یہ امریکہ سے کم ظالم ہے، امریکہ کفر اور یہ اسلام ہے. اسی آواز سے بولیے، بلند آواز سے، جیسا امریکہ کفر ہے ویسا یہ کفر ہے. اگر کفر کے خلاف بولنا تو سب کفر کے خلاف بولیں. گرانی قدر سامنے، میں آپ کے سامنے اپنا درد دل رکھتا ہوں، میری مجبوری سمجھیے. آپ کافی حد تک شاید محفوظ ہوں گے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی اور انداز سے پریشان ہیں اور تمہیں کسی اور انداز سے ملوث کیا جا رہا ہے یا پریشانی ڈالی جا رہی ہے. آپ کے ہاں شاید ابھی دشمن کو اتنی جرت نہیں ہو رہی کہ وہ اصحاب رسول کے خلاف اتنی کھلی بکواس کرے، لیکن باقی صوبوں میں یہ جرت ہو گئی ہے. اور یہ وہ لٹریچر ہے جو مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیتا ہے، اور کسی بھی مسلمان کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا. یہ کتاب آپ کے پاکستان میں چھپی ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ ضیاء کو رگڑا لگاؤ. آپ کا انداز کسی اور طرف کا ہوگا، میرا انداز کسی اور طرف کا ہے. آپ کہیں گے اس نے ملک کا خزانہ خالی کیا ہے، اس پہ آپ رد کریں گے. آپ کہیں گے اس نے بنیادی حقوق بحال کیے، میں اس میں متفق ہوں. لیکن ایک طرز رد کا میرا ہے کہ جنرل ضیاء نے اپنے 12 سالہ دور میں کفر کو پروان چڑھایا ہے، کفر کی پشت پناہی کی ہے، کفر کو پنپنے کا موقع دیا ہے، اور مسلمان قوتوں کو ذلیل و خوار کیے ہیں. میرا طرز ضیاء کی تردید کا یہ ہے. یہ کتاب ضیاء کی حکومت میں چھپی ہے. اصحاب رسول کی کہانی قرآن و سنت کی زبانی، اس کتاب کا خلیص اور بے ایمان مصنف ابو عرفان سید عاشق حسین نقوی یہ تحریر کرتا ہے. کتاب مکتبہ عرفان واحد قانونی کراچی سے شائع ہوئی ہے. اس میں یہ لکھتا ہے کہ عمر بن خطاب اور عمر کا باپ خطاب علی اعظم اللہ یہ دونوں حرام زادے تھے. اردو زبان میں توجہ کیجیے، بات مکمل کرنے دیجیے. اردو زبان میں ظلم یہ کہ یہ بے ایمان، یہ کالا مرتد، یہ بھی تحریر کرتا ہے کہ عمر کی ایک بہن تھی، اس کی اسی بہن سے عمر کے باپ نے زنا کیا اور اسی زنا کے نتیجے میں عمر پیدا ہوا ہے. اپنی بہن کے پیٹ سے بے ایمان کیسا پیدا ہوا ہے؟ تم بتلاؤ پٹھانو، تمہاری خیرت کی پنجاب میں مثالیں دی جاتی ہیں. تم بتلاؤ کہ اس کفر کے چھپنے کے بعد منہ بند رکھا جا سکتا ہے؟ اس کفر کے چھپنے کے بعد خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے؟ بلند آواز سے اس کفر کا رد چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور بلند آواز سے کیا میں سال آساس تک نشان کے بدلنے کی انتظار کرتا رہوں کہ جمعیت کی حکومت آئے گی تو یہ کفر بند کرایا جائے گا؟ اس سے پہلے یہ کفر چھپتا رہے اور میری قوم پڑتی رہے اور میں آواز نہ اٹھاؤں؟ جب جمعیت کی حکومت آئے گی یہ کفر ضرور بند ہوگا، لیکن جب تک نہیں آتی ہے اس وقت تک کفر کو کفر کہنا تو ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کفر کے خلاف مسلم قوم کو آگاہ کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ لٹریچر ملک میں بے روک ٹوک چھپتا رہے اور اس پر ہم اپنے رد عمل پہ وار نہ کریں، میری نیند آرام ہے. ہے، میں اس لٹریچر کی موجودگی میں نہ سو سکتا ہوں نہ چین نصیب کر سکتا ہوں، ہر سال میں جیل میں ہوتا ہوں، کارکن جیل میں ہوتے ہیں، مار پڑتی ہے مجھے، ننگے سر ننگے پاؤں گرفتار کیا گیا، گلیوں میں گھسیٹا گیا، مارا گیا، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں جان ہے، جنگ کا بچہ بچہ دبائے، پنجاب کا بچہ بچہ دبائے، یہی لٹریچر تھا جس کفر کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے، اور کوئی جرم نہیں ہے، حکومت یہ کفر ضبط نہیں کرتی، مجھے پابند سلاسل کرتی ہے، یہ اسلام کے نمائندہ حکومت ہے، یہ اسلام کی دائی حکومت ہے، یہ حکومت ملک کو اسلام دے گی، جس کی حکومت میں یہ کفر، یہ بے حیائی اور یہ بدماشی، یہ کتاب چراغ مصطفی، یہ تو صرف اردو میں پیچر ہے میرے بھائی، عربی فارسی میں تو وہ کفر ہے کہ علمان بنا تھی کلیجے منہ کو آتے ہیں، یہ تو اردو ہے جو دیا جا رہا ہے، اور لکھنے والے شیعہ میں نہیں، شیعہ لکھنے والا، یہ کتاب بھی شیعوں نے لکھی ہے، چراغ مصطفی اور لاہور جامعہ زینبیہ بخاری مار کی عبادت قانونی لاہور سے چھپی ہے، پورا پتہ ہے، اور اس کتاب کے صفحہ 27 پر یہ بے ایمان اور کالا مرتد مصنف سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صلوات اللہ علیہا کے لیے لکھتے کہتے سنیو، تم ایسا کو عورت سمجھتے ہو یہ بندریا، تم کہتے ہو خاموشی اختیار کرو، کس بنیاد پر پیغمبر کی عورت کو، پیغمبر کی آبرو کو، پیغمبر کی عزت کو، پیغمبر کی دستار لباس کو، ام المؤمنین کو، طیبہ طاہرہ کو، امی عائشہ کو کوئی کافر بدیا تعریف کرے اور میں اس کو بال دے کے گلے لگا لوں، میری زندگی کو لعنت ہے، لعنت ہے، یہ وہ کفر ہے، یہ وہ بے حیائی ہے جس کی راہ روکنے کے لیے صبح صحابہ سینہ تان کے آئی اور اس نے سینے گولیوں کے آگے کیے، شاید تمہیں بکرا آنا گیا ہو، صبح صحابہ پتنگ جمعیت کا اینٹی کوئی گروپ نہیں ہے، صبح صحابہ جمعیت کا دست باسو ہے، کسی مخالطے مت مبتلا ہونا صبح صحابہ کی بنیاد میں نے ڈالی ہے، اور میں جمعیت سے ایک عرصے سے وابستہ ہوں، اور زندگی کے بقیہ ایام جمعیت ہی کے سٹیج پہ گزارنا چاہتا ہوں، کیسا صبح صحابہ، ٹھہریے، کیسا صبح صحابہ جمعیت سے نکل جائے گی اور کیوں نکلے گی، اگر تبلیغی جماعت کا ووٹ جمعیت سے باہر نہیں ہے، تحفظ ختم نبوت کا ووٹ جمعیت سے باہر نہیں ہے، باقی مذہبی تنظیموں اور جماعتوں کا ووٹ جمعیت سے باہر نہیں ہے، اشاعت التوحید کا ووٹ جمعیت سے باہر نہیں ہے، تو سپاہ صحابہ جس کا بانی جمعیت کو حوالدار ہو، اس کا ووٹ کسی اور کو چلا جائے گا، کیسا جائے گا، جمعیت قوت ناصرہ ہے، سپاہ صحابہ اصحاب رسول کی مد و ستائش اور ان کے دشمنان کے کفر کو واضح کرنے کے لیے میدان عمل میں اتری ہے، جبکہ نظام اسلام کے نفاذ کے لیے سپاہ صحابہ جمعیت کی حامی ممد اور معامل ہے، یہ مت سمجھیے کہ یہ کوئی آنٹی گروپ ہوگا یا گروہ ہو جائے گا یا بن جائے، یہ وہ کفر ہے جس کو چھپتا ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کفر کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی، مار کھائی ہے، اور اتنی مار کھائی ہے کہ اب ہم اس موقف سے ہٹ نہیں سکتے. سامعین محترم، میں نے آج بہت احتیاط کے ساتھ موقف پیش کیا ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے وہ تقریر نہیں کی ہے جو میں پنجاب میں کرتا ہوں تو یہ حق بجانب ہوگی بات. کیوں؟ میں نے ابھی آپ کو ایک رائے دی ہے، لین دیے، سوچ دیے. آپ ان لینوں کے سوچیں، فکر کریں، غور کریں. اگر آپ کو میری اس رائے میں کوئی صداقت نظر آئے گی آپ دوبارہ مجھے یاد کریں گے، میں آپ کو پھر مزید بتلاؤں گا خمینیت کیا ہے، شیعت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، یہ فتنہ پیدا کب ہوا ہے، اس نے عثمان غنی کے دور میں کیا کیا، حسین بن علی کے دور میں کیا کیا، حسن بن علی کے دور میں کیا کیا، اس نے عثمانیہ خلافت میں کیا کیا، اس نے عباسیہ دور میں کیا کیا، اس نے انگریز کے دور میں کیا کیا، اس نے پاکستان بن جانے کے بعد کیا کیا، اس نے 57 کی جنگ آزادی میں کیا کیا، یہ آج کیا کر رہا ہے، اس کی سعودیہ میں کیا سرگرمی ہے، اس کا امریکہ سے کیا گٹھ جوڑ ہے، اس کی اسرائیل سے کیا سودے بازی ہے، یہ پاکستان میں کس انداز میں مسلم قوم میں گھسنا چاہتا ہے. یہ مستقل ابواب ہیں سیت کو سمجھنے اور بیان کرنے کے لیے. اگر آپ نے میری آپ کی بیان کردہ لائنوں پر دیانتداری کے ساتھ، جماعت کی محبت کے ساتھ غور کر لیا اور پھر دوبارہ یاد کیا تو میں آپ کو مزید واضح کروں گا کہ سیت کیا ہے، اس کا اسلام سے کتنا تعلق ہے یا نہیں ہے. بہر کیف جمعیت علماء اسلام قوت نفس ہے اور سپاہ صحابہ جمعیت کی ممد و معاون جماعت ہے. جمعیت علماء اسلام کا جہاں پسینہ گرے گا سپاہ صحابہ وہاں لہو کے کپڑا گرائے گا. بھول جائیے، لیکن یہ بات ہے کہ ہم سیرت کو اسلام کا حصہ نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنے دیں گے. ہم سیرت کی گود میں نہ آپ جانا چاہتے ہیں نہ اپنے کارکن کو جانے دیں گے. حقائق کی بنیاد پر بات کرنے کا مجھے بھی حق ہے، آپ کو بھی حق حاصل ہے. اگر آج زیاد جنید جو مرد آباد کہا جا سکتا ہے اور کہنا چاہیے کہ انہوں نے ملک کو برباد کر دیا ہے تو آج خمینی مرد آباد بھی کہا جا سکتا ہے اور کہنا چاہیے. میں نے آپ کا بڑا طویل وقت لیا ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. آپ کی تشریف آوری کا شکر گزار ہوں. جامعہ رشیدیہ کے منتظمین خصوصاً حضرت شیخ القرآن اور مولانا حافظ حسین احمد شاہ مدثلہ کا اور انجمن سپاہ صحابہ کے نوجوانوں کا، جے پی آئی کے نوجوانوں کا، جمعیت علماء اسلام کے قادرین کا، جنہوں نے مجھے اپنے کارکن اور خادم سمجھ کر دعوت دی اور میرے خیالات کو رات کے 2:45 تک سنا، میں آپ کا یہ شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا، بلکہ آپ کی اس محبت کو پنجاب میں بھی بیان کیے بغیر نہیں رہ سکوں گا. اللہ مجھے اور آپ کو فرمائے.